إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کافی دنوں سے ہمارا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ آج ہم اس مجلس میں جمع ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہمارا کورس کیا تھا. یہ اختلاف سے متعلق ہمارا کورس چل رہا ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک حصہ اس میں اختلاف کی برائی اور اتحاد کی اہمیت سے متعلق ہم دیکھ چکے تھے، اور اس کے بعد علماء کے درمیان، اہل حق کے درمیان علمی اختلاف کے اسباب کیا ہیں، کیوں بڑے بڑے علماء میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو یہ موضوع ہم شروع کر چکے تھے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی فصل حدیث کے نہ پہنچنے سے اختلاف، اس کا ایک حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہم دیکھ چکے تھے، اس کے بعد آگے ہم کو اور بھی چیزیں دیکھنی ہیں. لیکن پھر بھی میں، چونکہ ہمارا اس میں درمیان میں وقفہ بہت طویل ہوا ہے، اس لیے اعادہ اس کا کرتے ہوئے اختصاراً یہ بتا دوں کہ اہل حق میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور اختلاف کی وجہ سے وہ گمراہ یا باطل نہیں ہو جاتے. دو عالموں میں کسی مسئلے میں تحقیق کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، کسی مسئلے میں کوئی بات ان تک پہنچی، حدیث ایک کے پاس پہنچی اور ایک کے پاس نہیں پہنچی، لہذا فیصلہ دینے میں، فتویٰ دینے میں، چونکہ عالم اس بات کا مکلف ہے کہ جتنا وہ جانتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم کو اس وقت فیصلہ دینا ہی ہوتا ہے، تو جتنی معلومات اس کے پاس ہے اس میں غور و فکر کر کے، اجتہاد کر کے وہ پھر فتویٰ اور فیصلہ دیتا ہے. لہذا کسی کا فیصلہ اجتہاد پر مبنی ہوتا ہے، اور کسی کے پاس اس مسئلے میں بعینہ ہی دلیل موجود ہوتی ہے، تو جس کے پاس دلیل تھی وہ اس دلیل کے اعتبار سے فتویٰ دیتا ہے، اور جس کے پاس اس مسئلے میں واضح دلیل نہیں تھی وہ دوسرے دلائل میں غور کر کے فیصلہ دیتا ہے، اس سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل پہنچتی ہے لیکن ایک کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے اور ایک کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، لہذا وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور اس حدیث کے مطابق ایک عالم کا فیصلہ ہوتا ہے اور دوسرے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. تو احادیث کی صحت اور ضعف میں اختلاف کی وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے. تین، حدیث کے سلسلے میں ایک ہی حدیث دونوں تک پہنچی لیکن اس حدیث کو سمجھنے میں ایک کا ذہن یا فہم دوسری طرف چلا گیا اور دوسرے کا کہیں اور چلا گیا، ایک نے ایک معنی لیے، دوسرے نے دوسرے معنی لیے، اور اس طرح سے علماء میں معنی لینے کے اعتبار سے اختلاف ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں آگے ہم دیکھیں گے. تو یہ بات ہم نے بنیادی طور پر دیکھی تھی، دلیل پہنچنے نہیں پہنچنے سے اختلاف، دلیل کے معتبر ہونے نہیں ہونے کا اختلاف، اور دلیل کے سمجھنے میں فرق کی وجہ سے اختلاف، اور اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں، لیکن بنیادی سبب یہ ہیں، بنیادی سبب یہ تین ہیں. تو ایک حدیث ہم نے اس میں دیکھی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صفحہ نمبر 4 پر میں سمجھتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا قصہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت مانگی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں تھے، تو انہوں نے اجازت نہیں دی. اور کچھ دیر کے بعد آدمی کو بھیجا تو دیکھا کہ وہ چلے گئے ہیں. پھر انہیں واپس بلایا اور پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تم کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چیز کی دلیل لے آؤ ورنہ تمہاری میں خبر لوں گا. وہ گئے اور انصار کے ایک مجمع پر جا کر ان سے کہا کہ کوئی ہے تم میں جس نے یہ بات سنی ہے؟ اور ان کو لے کر آئے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں یہی حکم ہے کہ آدمی بار جب آئے تین مرتبہ اجازت چاہے، اگر جواب مل جائے تو ٹھیک، اور اگر جواب نہیں ملتا ہے تو واپس لوٹ جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے سننے کے بعد کہا کہ یہ حدیث ہم سے چھپی رہ گئی، بازاروں میں تجارت کرنے نے مجھ کو اس حدیث کے بارے میں لا علم رکھا، غافل کر دیا، اس کے سیکھنے سے محروم رکھا. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے پہلی یہ بات معلوم ہوئی اور وہ غلط فہمی اس حدیث سے دور ہوتی ہے جس میں بہت سارے مقلدین مبتلا ہیں. وہ کیا غلط فہمی ہے؟ تب یہ سوال ہے، کیا غلط فہمی اس سلسلے میں؟ ایک غلط فہمی دور ہوتی ہے، جو مقلدین حضرات جس غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ کیا غلط فہمی ہے اماموں کے بارے میں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان تک حدیث نہیں پہنچی ہو، تو کہتے اچھا وہ اتنے نزدیک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور ان تک حدیث نہیں پہنچی اور آپ اتنے دور ہیں اور آپ تک پہنچ رہی ہے، یعنی نزدیک والے تک نہیں پہنچ رہی ہے دور والے تک پہنچ رہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے. کیونکہ کوئی قریبی ہے اور اس نے وہ حدیث نہیں سنا، ایسا ہو سکتا ہے، اور کسی دوسرے ذریعے سے وہ حدیث دور والے تک پہنچ جائے، اس میں کوئی یعنی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کبھی کبھی ایسا فون آپ کو آتا ہوگا بمبئی سے، دلی سے، کہیں اور سے، بھائی آپ کے شہر میں کچھ ایسا ہوا ہے کیا؟ پھر آپ چیک کرتے، ہاں ہاں ایسا ہوا، میں نے معلوم کیا، اب ایسا معلوم پڑا. تو آپ پونا میں رہ کے بھی آپ کو چیز معلوم نہیں تھی، لیکن باہر سے کسی نے نیوز پہ دیکھا، کچھ اس کو معلوم پڑا، کسی نے فون کر کے بتایا، اس آدمی نے آپ کو فون کر کے پوچھا، پھر آپ نے چیک کیا تو معلوم پڑا اچھا ایسا پونا میں ہوا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. اور کیا ایک عالم کو اگر ایک حدیث معلوم نہیں ہے تو کیا اس سے عالم نہیں ہوتا ہے؟ عالم ہونے سے وہ محروم ہو جاتا ہے؟ نہیں، عالم کو بھی حدیث معلوم نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ یہاں پر کون سی شخصیت ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا ہے. تو ایسی بڑی شخصیت سے بھی حق بات کبھی چھپی رہ سکتی ہے، اس سے نہ ان کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، نہ ان سے کوئی بدگمانی ہم کو رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بازار میں اپنا وقت ضائع کر دیا، نعوذ باللہ، بلکہ یہ انہوں نے تواضع کے طور پر کہا. کیونکہ ایک حدیث بھی ان سے چھپی رہ گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مجرم قرار دیا اس کا، کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں تجارت کی وجہ سے اس حدیث سے محروم ہو گیا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت تک بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو اور بہت قریب ہو، ایسی شخصیت سے بھی کوئی چھوٹی معمولی بات جو عام لوگوں کو معلوم ہے وہ بھی مخفی رہ سکتی ہے، چھپی رہ سکتی ہے. تو اس وجہ سے علماء میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے. یہ جو حدیث ہم نے دیکھی وہ اس بات کے سمجھنے کے لیے دیکھی کہ بڑی سے بڑی شخصیت، بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے عالم، بلکہ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت سے بھی کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے. تو کیا پھر ان کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال بعد پیدا ہونے والے امام، امام ابو حنیفہ، اور ان کے بھی کئی سالوں بعد پیدا ہونے والے امام، امام شافعی جو تقریباً 150 سال بعد پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، 150 ہجری میں یعنی 140 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کیا ان لوگوں سے حدیث کوئی چھپی رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی ہے؟ رہ سکتی ہے. تو پہلا ہمارا جو دعویٰ ہے یا پہلی جو بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی کوئی حدیث کوئی دلیل چھپی رہ سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ حدیث چھپی رہ سکتی ہے بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں حدیث ان کے پاس ہوتی ہے، کسی عالم کے پاس حدیث ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے منسوخ ہونے کا علم اس سے چھپا رہتا ہے. ناسخ اور منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ معلوم ہے ناسخ منسوخ؟ معلوم ہے، لیکن کیا ہے نہیں معلوم. یہ سنیں الفاظ، ناسخ اور منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ تو منسوخ ہو گیا یعنی پہلی چیز منسوخ ہو گئی، اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جس نے ناسخ کیا اس کو ناسخ کہتے ہیں. تو پھر ناسخ اور منسوخ کیا ہے؟ جیسا ہمارے بھائی نے بتایا، اور وضاحت کون کرے گا اس کی؟ پہلے والا حکم ختم اور نیا والا جاری. دیکھیے، قبلہ جیسے اللہ رب العالمین نے جو شریعت مسلمانوں کو دی، چاہے وہ الگ الگ نبیوں کا معاملہ ہو یا ایک نبی کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ایک نبی کو ایک شریعت دی، آنے والے اگلے نبی کو اس میں کچھ تبدیلی بھی کر دی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان کی شریعت میں تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا جائز تھا کہ نہیں تھا؟ جائز تھا. اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا، تو تعظیم کا سجدہ ان میں جائز تھا، لیکن اس شریعت میں وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، منع ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. یا پچھلی شریعتوں میں یہ چیز تھی کہ کوئی شخص خاموشی کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا تھا کیا؟ نہیں، معلوم ہی نہیں. ہاں، رکھ سکتا تھا. جیسے مریم نے کہا تھا، حضرت مریم نے کہا تھا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے رحمان کے نام کی نظر کی ہے، لہذا آج بطور روزہ میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی. تو بات نہیں کرنے کا بھی روزہ ان کے ہاں تھا، لیکن کیا اس شریعت میں ہے؟ نہیں. چپی کا روزہ، خاموشی کا روزہ، تو وہ روزہ نہیں ہے، اسلام میں یہ روزہ نہیں ہے. اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا وہ کہ میں خاموشی کا روزہ رکھ رہا ہوں، جائز نہیں ہے. اسی طرح سے پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ جو جنگ کا مال، جو مال غنیمت ہوتا ہے، یہ مال استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو دشمن جو چھوڑ کے بھاگتا ہے، تلواریں یہ وہ ساری چیزیں، اس کو سب کو جمع کیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، تو وہ کسی کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی سہولت کے لیے یہ چیز امت کے لیے کیا کر دی؟ حلال کر دی، اور جو جنگ کا مال غنیمت ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں حاکم تقسیم کرتا ہے. تو ایسے کئی احکام ہیں جو پچھلی شریعتوں میں تھے، اس شریعت میں ہیں نہیں. پہلے منع تھا، اب جائز ہے، پہلے جائز تھا، اب منع ہے. نہ صرف پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں اس شریعت میں تبدیلیاں آئیں، بلکہ اس شریعت میں بھی مختلف مراحل میں احکام تبدیل ہوتے گئے. یعنی ایک چیز پہلے جائز تھی، بعد میں منع ہوگی، ایسا ہوا ہے. مثال کے طور پر کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ شراب. پہلے لوگ شراب پیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے اس بارے میں منع کا حکم نہیں تھا، اور لوگ پیتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو اس سے کیا معلوم پڑا؟ اس کی گنجائش تھی، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کو منع نہیں کیا تھا، لوگ پیتے تھے. اسی لیے قرآن کریم میں آیت کیا نازل ہوئی؟ ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون، کہ تم نماز کے قریب ہی مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں اس بات کا پتہ چلنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم بولے ہوئے کو سمجھنے لگو، ہوش و حواس میں رہو تب تک کہ نماز نہیں. تو گویا کہ اس میں گنجائش تھی، ٹھیک ہے پینا منع نہیں ہے، لیکن پیا ہوا آدمی نماز کے قریب بھی نہ آئے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اس کو منع کر دیا. تو کچھ چیزیں جائز تھیں وہ منع ہو گئی، جیسے نماز میں بات کرنا شروع میں جائز تھا، سلام کا جواب دینا جائز تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا. وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا منع کر دیا. صحابی کہتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ، ہم کو خاموشی کا حکم دے دیا گیا، سکوت کا حکم دے دیا گیا، اور کلام سے منع کر دیا گیا. تو اس شریعت میں بھی تبدیلیاں آئیں. یہاں پر ایک بات ناسخ منسوخ کے بارے میں آپ یہ بھی یاد رکھیں، جو اکثر لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، کہ ناسخ منسوخ میں ایسا لازم نہیں ہے کہ پچھلا کینسل. ناسخ منسوخ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلا ٹوٹلی کینسل ہو جائے، بلکہ ناسخ منسوخ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پچھلے میں کچھ قید بڑھا دی جائے یا کچھ تبدیلی کر دی جائے. تو قید بھی کیا ہوتی ہے؟ نسخ ہوتی ہے. کوئی قید یا کوئی سہولت وہ بھی ناسخ منسوخ میں ہو سکتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کوئی ہے کسی کے ذہن میں مثال اس کی؟ پورا ٹوٹل کینسل نہیں، لیکن کچھ قید اس میں بڑھنا یا گھٹنا یا کچھ چینج ہونا، تبدیلی بھی نسخ ہوتی ہے، قید بھی نسخ ہوتی ہے. عام کا خاص ہونا، خاص کا عام ہونا، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے نسخ میں. کوئی مثال ذہن میں ہے؟ نماز کی رکعت کیا ہوئی؟ بڑھ گئی، ظہر عصر کی بڑھ گئی. کیسے؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ سفر اور حضر میں نماز کتنی تھی؟ دو تھی، لیکن بعد میں کیا کر دیا گیا؟ سفر کی باقی رکھی گئی اور حضر میں کیا کیا گیا اس کو؟ چار. تو کبھی اصل حکم باقی رہتا ہے، لیکن اس میں کچھ تبدیلی، کچھ اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جب رمضان نہیں تھا تو عاشورہ کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا. اسی لیے آپ نے اعلان کرنے کے لیے آدمی بھی بھیجا کہ جو آدمی صبح سے روزے سے تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے، اور جو روزہ نہیں تھا اب بچے ہوئے دن میں روزہ رکھے. تو عاشورہ کا روزے کا کیا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حکم دیا، اور حکم دیا تو وہ پورا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. تو عاشورہ کا روزہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رمضان سے پہلے کیا تھا؟ وہ فرض تھا، لیکن جب رمضان آیا تو عاشورہ کا روزہ ختم ہو گیا، باقی ہے. تو پھر کیا مطلب، منسوخ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا. کیا ہوا؟ تو عمل کینسل ہو گیا، کینسل ختم بن، ایسا ہوا نہیں. عمل آج بھی باقی ہے، لیکن عاشورے کا شرعی حکم چینج ہو گیا. پہلے روزہ تھا، آج ہے کہ نہیں؟ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، لیکن پہلے وہ کیا تھا؟ فرض تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ نفل یا مستحب آپ اس کو کہیں گے. وہ کیا ہو گیا آج؟ مستحب. کوئی نہیں کیا تو گناہگار ہوگا نہیں، اور کوئی کیا تو ثواب ملے گا؟ ملے گا نا. ہاں ملے گا اس کو، جیسا سوال ویسا جواب دیتی پبلک. ثواب ملے گا نہیں؟ نہیں ملے گا، ملے گا. تو عاشورہ کا شرعی حکم تبدیل ہوا، عمل کینسل ہو گیا نہیں. تو ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ شریعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نسخ ہوتی ہے. کبھی عمل ختم ہو جاتا ہے، کبھی حلال حرام ہو جاتا ہے، کبھی حرام حلال ہو جاتا ہے. اب کوئی آدمی کہے گا حرام حرام ہے نا، وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک چیز حرام ہے، وہ حلال کیسا ہو سکتی؟ حرام تو برا ہوتا ہے نا، حرام برا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. ہاں تو یہ منسوخ ہوا یا سہولت ہے؟ تو منسوخ کیا ہوا؟ ایک چیز حرام تھی وہ حلال ہو گئی، تو کیا یعنی حرام برا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ سوچ رہے کیا ہو رہا کیا بولو. ایک چیز حرام ہے وہ بری ہے کہ نہیں؟ کیا وہ چیز اچھی ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے. کیسے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے حلال کر سکتا کوئی چیز کو جو حرام تھی؟ آپ کے پاس جواب اس کا ہونا چاہیے کہ دیکھیے، اچھا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اچھا بتائے، برا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ برا بتائے. اب اللہ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی بری ہیں، جس کا شر ہی ہوتا ہے، جیسے شراب ہے. مثال کے طور پر شراب میں کچھ جزئی فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن شراب کا نتیجہ کیا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے؟ جسم کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے شراب کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ نقصان ہے، اس سے سماج میں برائی ہی آتی ہے. زنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ کبھی کبھی اچھا ہو جاتا ایسا ہے، نہیں ہے، وہ برا فی نفسی ہی برا ہے، وہ فی نفسی ہی برا ہے. تو جو چیز اللہ تعالی حرام کر دے، اللہ کو حق ہے کہ ایک چیز جائز ہے اس کو کیا کر دے. کھانا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے نا. اور روزے میں کھانا کھانا کیا ہے؟ اور افطار میں کیا کرتے پھر؟ افطار میں کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں. تو کھانا کھانا برا ہے کیا اچھا ہے؟ روزے کی حالت میں پوچھ رہا ہوں میں. آج میں پہلے بتاؤ کون سا پوچھ رہے آپ. اور کھانا اچھا ہے کہ برا ہے افطار کے وقت؟ اچھا ہے. اگر افطار نہیں کرتا آدمی تو اچھا ہے کہ برا ہے؟ کیونکہ حدیث میں کیا ہے، یہ امت خیر پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے. تو کوئی آدمی افطار میں جلدی نہیں کر رہا تو اچھا ہے کہ برا ہے؟ اور روزے کے وقت سے پہلے کھا رہا ہے تو کھانا اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے نا. ارے جا کے کوئی کھانے والا نہیں دکھتا. دیکھیے یہی بات یاد رکھنا ضروری ہے، خیر اور شر کے فیصلے میں اکثر انسان غلطی کرتا ہے. کیا خیر ہے کیا شر ہے طے کون کرے گا؟ اللہ کو حق ہے. ایک چیز اچھی دکھائی دے رہی ہے، کتنا اچھا ہے یہ، اللہ کہے مت کرو، تو چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ بری ہے. کیوں؟ اللہ نے جو منع کر دیا برا ہے. اگر وہ برا ہے کب تک برا ہے؟ اللہ نے جب تک کہ اس کو منع کیا ہے، پھر اللہ اس کو اجازت دے دے تو اب کیا ہے وہ؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ جس چیز سے منع کر دے اس کا کرنا برا ہے، اور اللہ تعالی جس چیز کی اجازت دے دے وہ اچھا ہے، وہ برا نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں نکاح کا سسٹم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. ان کی اولاد ہیں، آپس میں رشتہ ہے، لیکن اللہ نے انہیں کا نکاح گنجائش رکھی. لیکن بعد میں آج کوئی اپنے محرم سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ نے جب کسی چیز کو حلال کر دیا وہ کیا ہے؟ حلال ہے. جب اس کو اللہ حرام کر دے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہی اسلام ہے، جو اللہ منع کرے وہ منع، وہ برا، اور جو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے کرو وہ کیا ہے؟ جائز ہے. اسی لیے جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے جمعہ کی، اب تجارت کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب ایسا تجارت کرنے والا کیا ہے؟ برا ہے. تجارت کرنے والا آدمی غلطی کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی نماز ہو گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب تجارت کیا ہو گئی؟ اللہ کی طرف سے ترغیب دی گئی اس کی، جاؤ تجارت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو ایک چیز ممنوع اور ایک چیز مشروع، اللہ کی مرضی، واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا اور ربا کو، سود کو حرام کر دیا، تو حلت و حرمت کا اختیار کس کو ہے؟ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، معلوم ہوا کہ حلال کرنے والا کون ہے، اور حرام کیا سود کو کس نے؟ اللہ نے. تو چیزیں حلال و حرام ہوتی ہیں اللہ کے حلال و حرام کرنے سے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا مجھ کو یہ بہت برا لگتا ہے اس لیے میرے لیے حرام، مجھ کو کتنا اچھا لگتا ہے اس لیے میرے لیے حلال، کوئی کر سکتا ہے؟ حلت و حرمت کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہود نے یہ اختیار، نصارہ نے یہ اختیار اپنے عالموں کو دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے بڑوں کو، زاہدوں کو اللہ کے سوا اپنا کیا بنا لیا. معلوم ہوا کہ حلت و حرمت توحید کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ کے سوا یہ اختیار اگر آدمی کسی اور کو دے دے تو یہ کیا کر لیا، اس نے شرک کیا. تو بہرحال ہم اس میں زیادہ دور نکل جائیں گے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ شریعت میں ہے. اس شریعت میں بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا. اللہ نے کیا فرمایا، ہم کوئی آیت، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اسی کی طرح یا اس سے بہتر کوئی اور آیت لے آتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے قرآن کے سلسلے میں، اس شریعت کے سلسلے میں ایسا ہوا کہ اللہ نے ایک حکم بدل کے دوسرا حکم دے دیا. کیا یہ پرابلم ہے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ اللہ کیوں چینج کرتا ہے، کہ پہلا غلط تھا تو پھر چینج کیوں کیا اس کو، چینج کس کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو صحیح نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ نہیں کیا؟ ہاں یعنی پہلا اچھا نہیں تھا، تو پہلا بہتر کیوں نہیں دیا؟ اس موقع کے حساب سے تھا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس سے بہتر ہے تو پہلے کیوں نہیں دیا پھر اس کو؟ گمبھیر مسئلہ ہے بہت. یہاں آپ اس سے پہلے ایک دوسرا مسئلہ اپنی زندگی میں آپ سمجھیں. آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور آپ کو کوئی مرض ہے یا آپ کی کوئی کنڈیشن ہے. اب ڈاکٹر آپ کو ایک دوائی دیتا ہے، کہتا ہے ایک ہفتے کا ایک کورس ہے آپ کا، کھائیے اس کو. پھر آپ نے ایک ہفتے کا کورس کیا پورا، اس کے بعد گئے. اب ڈاکٹر بولتا ہے پچھلی نیلی گولی بند کر دو، اب یہ لال گولی شروع کرو. آپ لے کے آئے، آپ نے ایک ہفتہ بھر کھایا، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اب آپ کے گھر میں کسی اور کو بھی وہی پرابلم ہو گیا، آپ بولے پہلی نیلی گولی کیوں کھانے کا، لال گولی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے وہ کھایا میں نے کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں جب لال گولی دیا ڈاکٹر نے، سب ایک دم کمال پیدا ہو گیا. اب ڈائریکٹ یہ دو صحیح ہوگا؟ یہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے جو دوائی چینج کی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پہلی غلط تھی اور دوسری صحیح تھی. ڈاکٹر نے اس سچویشن میں اس کے لیے وہی دوا مناسب تھی، اس کو پہلے سٹیج میں ویسا اس نے دیا. اب جب اس کے اندر اور تبدیلی جسم میں کیپیسٹی پیدا ہو گئی، اب دوسری دوا دے دی، اب اس کی ضرورت ہے اس کو. تو صحابہ کے لیے بھی اللہ تعالی نے اس معاشرے کو تبدیل کیا، کیونکہ وہ پہلا معاشرہ تھا، اس کے ذریعے سے دین کو مستحکم کرنا تھا، اسٹیبلش کرنا تھا. لہذا اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، اس کو بنانے کے لیے مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سماج کی تشکیل کی. پھر بعد میں جب دین اسٹیبلش ہو گیا تو اب دین ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا، مستحکم ہو گیا. لیکن ان کے لیے اس سماج کے لیے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس پورے سماج کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ تدریجن ان کی اصلاح کی. اچانک اگر کچھ بتا دیا جاتا تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کے اندر ایک دم سے چینج قبول کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ ایک دم کوئی برتن آپ ایک دم ٹھنڈے پانی میں دھونے کے بعد کپ میں آپ چائے ڈالو گرم، کیا ہو جاتا ہے؟ تڑک جاتا ہے. تو سڈن چینج سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. لہذا بہت سارے احکام میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیا کہ اللہ کا قاعدہ تدریج کا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدریج یا تدرج آپ اس کو کہتے ہیں، درجہ بدرجہ. یہی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے سلسلے میں بھی استعمال کی ہے. جیسے نماز نازل ہو چکی تھی، زکوٰۃ نازل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو کیا کہا؟ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور نصرانی، وہاں پر نصرانی تھے یمن میں، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی. جب وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں جو ان کو ادا کرنی پڑیں گی. کب بتاؤ یہ؟ اس کے بعد، لیول ون، سٹیج ون، سٹیج ٹو. جب وہ اس کو مان لیں تو بتانا کہ تمہارے اوپر تمہارے مالوں میں زکوٰۃ ہے جو تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے فقراء غریبوں کو محتاجوں کو دی جائے گی. تو یہ بھی کیا ہوا؟ سٹیپ بائی سٹیپ. یہ بہت بڑی حکمت ہے جو دعوت میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ بولیں پی شراب، تھوڑے دن کے بعد تجھ کو ایک نیا حکم بتاؤں گا. آپ کر سکتے ایسا؟ آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے حلال و حرام کو، لیکن آپ دین پیش کرنے میں کچھ بتایا نہیں آپ نے. یہ نہیں کہ آج ایک مہینے کے لیے حلال شراب پی، سود بھی کھا، تھوڑے دن کے بعد تیار ہے میں ایک نیا حکم لانے والا ہوں، تو آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. لیکن آپ جب کسی کو دعوت دے رہے ہو تو آپ کیا پورا اتنی بڑی انسائکلوپیڈیا دین کی لا کے اس کو دے دیں گے پورا عمل کر؟ ایسا کریں گے آپ اس کو؟ نہیں. جب آپ اس کو دین پیش کرو گے تو سب سے زیادہ اہم اس کے لیے کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے. پیش کرنے میں آپ اس کو ویسے پیش کرو گے جیسے اس کی کیپیسٹی ہے. یہ دین کے سلسلے میں حکمت ہے. تو ناسخ منسوخ یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی صحابہ کے معاشرے کو بنانے کے لیے. آج ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ آج ہم اپنے حساب سے حلال و حرام کر سکتے ہیں؟ نہیں. اب دین کیا ہو گیا ہے؟ کامل. اب چینجز ہم نہیں کر سکتے. البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دین پیش کرنے میں تدریج کا قاعدہ یاد رکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ کسی کے سامنے پیش کریں، اس کے بعد اس کے لیے ایک کے بعد دوسرے مرحلے میں آدمی جا کے اس کو دین قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال ایک آدمی مثال کے طور پر شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اب آپ پہلے دن جا کے بولو اسلام قبول کرو گے تو تم کو شراب چھوڑنی پڑے گی، اب اس کا دل شراب میں کھویا ہوا ہے، اب وہ کہے گا اچھا یعنی اسلام قبول کی تو شراب چھوڑنی پڑے گی، نہیں چاہیے اسلام، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. لیکن آپ نے یہ حکم اس کو نہیں بتایا، آپ چپ ہیں، پیرا ابھی کچھ نہیں بولنے گا اس کو. اب اس کو ہم بتا رہے ہیں دیکھو ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کائنات اللہ نے بنایا وغیرہ وغیرہ، سب اس کو سمجھایا. اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا دین دے کے بھیجا، ساری زندگی میں خیر آتی ہے، شراب پی رہا ہو آپ اس پہ کیا ہے ایک دم؟ کچھ بول رہے نہیں، اب اس کو حلال بھی نہیں بول رہے، اس کو حرام بھی نہیں بول رہے، لیکن آپ نے اس کو دین کی طرف کھینچا، اب دین میں آ گئے. اب آ کے پوچھا اسلام میں شراب حرام ہے کیا؟ آپ بولے ہاں شراب حرام ہے اسلام میں، اس لیے کہ شراب کیا ہے؟ بری چیز ہے. آپ نے موقع دیکھ کر اس کو سمجھایا تو اس میں ماننے کا مزاج بھی آ گیا. لیکن آپ ایک دن میں دیکھو اسلام قبول کیے نا شراب چھوڑنی پڑے گی، سود بند کرنا پڑے گا، تمہارے جو بزنس ہے حلال نہیں، جاب بھی چھوڑنا پڑے گا، سب لسٹ آپ نے اس کو دے دی حلال و حرام کی، ایک نیا آدمی ہے وہ، ایسی جیسے بچے کو ہم بول رہے ہیں اسکول جائیں گے نا بہت ہوم ورک رہے گا وہاں پہ، اتنا بڑا بیگ جو تمہارے وزن سے زیادہ اٹھا کے لانا پڑے گا اور سزا بھی ملے گی وہاں پہ غلطی کرنے پر، اور وہاں سے بینچ پہ بیٹھنا پڑے گا، کھیل بھی نہیں سکتے اس ٹائم پہ، اور بہت پڑھنا پڑے گا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایگزام بھی ہوں گے اس کے اندر، اور فیل ہو گئے تو اسی سال بچے بدلے، ٹیچر وہی اور تو بھی وہی، بچہ جائے گا اسکول کو نہیں جائے گا؟ آپ اس کو کیا بولتے، ارے وہاں پہ اتنا بڑا میدان ہے اور وہاں پہ کھیلنے بھی ملتا ہے اور کھانے کے لیے کلاس میں مٹھائی بھی ملتی ہے، اور روزانہ دیکھ تجھ کو ہم یہ دیں گے، جاتے وقت میں چاکلیٹ دوں گا اور کیک بھی ٹیفن باکس میں ڈال کے دیں گے، اور بہت مزہ آئے گا، اور چھٹی بھی رہے گی اتوار کو، ایسا بنا کے پیش کرتے نا اس کو، اور وہ جو ڈینجر ڈینجر چیزیں بتاتے اس کو، سزا ملے گی، ایسا ہوگا، ایگزام آئیں گے، نہیں بتاتے اس کو، لیکن وہ آنے والا ہے، جب بچہ اسکول جاتا ہے دھیرے دھیرے سب سامنے آنا اس کے شروع ہوتا ہے، اور بولتا جب پھنس گیا ابھی تو پھر کرنا پڑے گا، یہاں پہ جب آ گئے ہیں، جب دل جم گیا اس کا، تو پھر ساری چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے۔ نکاح سے پہلے سارا بتاتے کیا کیا کرنا پڑے گا، ایسا ہوگا، ایک سال کے بعد ایسا ہوگا، دواخانے کا اتنا بل آئے گا، یہ سب کوئی نہیں بتاتا، اتنا ڈینجر، اس کو ڈراتا نہیں، لیکن سب کیا کرتے ہیں، نکاح کر، زندگی تیری خوش ہوگی، خوشحال، ہمارے دل ٹھنڈا کر، ماں باپ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں، یہ بھی خوشی خوشی کر لیتا ہے، جب نکاح کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے میں نے کیا بولا، میں نے کیا کیا قبول کیا، میں نے صرف بیوی قبول نہیں کیا ہے، بیوی کے ساتھ ساری ذمہ داریاں زندگی بھر کے لیے قبول کیا ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی قبول، سارا قبول کر لیا۔ تو یہ حکمت ہے کس کی؟ تدریج کی، یا یہ حکمت ہے نسخ کی، کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، کچھ چیزیں ایسی تھی شراب پہ خاموشی رہی، کچھ اللہ نے بتایا نہیں اس بارے میں، ان کو چلنے دیا ویسی، بعد میں اللہ نے اس پر حکم نازل کیا جب ان کے اندر مضبوطی آ گئی، اب ان کے اندر یہ ہو گیا اسلام کے لیے ہم کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں، شروع میں ویسا نہیں تھا، لیکن ایک وقت کے بعد جب دین دلوں میں رچ بس گیا، خون میں دینی فکر دوڑنے لگی، تو اس وقت میں اللہ نے پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی حلال حرام کے فیصلے سنا دیے، مکہ میں بہت کم ہوا، مدینہ میں احکام ایک کے بعد بارش آتی چلی گئی، یہ حلال یہ حرام، ایسا ویسا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے احکام مدینہ میں آئے، مکہ میں بہت کم آئے، آئے مکہ میں بھی لیکن بہت کم، موٹے 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 احکام آئے، تو یہ اللہ کے حکیم ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے بہت ہی حکمت سے شریعت کو نازل کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے ملکوں میں بہت جلدی کرنے کی وجہ سے بھی حکومتیں چھین لی گئیں، ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ کچھ گورنمنٹس میں حال ہی میں جو گورنمنٹس اسلامی حکومتیں وہاں پہ آئی، انہوں نے کیا کیا، ایک کے پیچھے حکم شریعت کی نفاذ کرنے شروع کر دیے، بہت تیزی سے کیا، وہاں کی پبلک نے دیکھی کیا کر رہی ہے، تو پبلک کی چونکہ کیپیسٹی نہیں بنی تھی، اس نے شیعوں سے اس سے اس سے تال میل کر کے حکومت کا پلٹا ہی کیا کر دیا، معاملہ ہی پلٹ دیا، چاہے آپ افغانستان کو دیکھیں، چاہے دوسرے ملکوں کو دیکھیے، پاکستان میں بھی وہاں کے کسی صاحب نے اعلان کر دیا، شریف بھائی نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی حکومت کا نفاذ، شریعت نافذ کریں گے، کرنے والے تھے نہیں کرنے والے تھے، وہ بات کی بات ہے، اعلان کیا انہوں نے اس طرح سے، پبلک نے بولے نہیں چاہیے ہم کو، ٹی وی حرام ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، ہم کیسا کریں گے، پردہ آ جائے گا، لازم ہو جائے گا، نہیں نہیں جمے گا ہم لوگوں کو، تو انہوں نے ان کی چھٹی کر دی۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ اصول اگر یاد نہیں رکھا جائے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم حلال کو حرام کریں گے اور حرام کو حلال، لیکن شریعت کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں عوام کے ذہن کو بنانا یہ پہلا کام ہے، اس کے بعد شریعت کا نفاذ ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ خلافت 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 کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے ذہن بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ اپنے گھر میں کر کے دکھاؤ، باہر کی بات بہت دور کی بات ہے، گھر میں کر کے دکھاؤ شریعت کا نفاذ، تو باہر جا کے برآمدے میں سے بولنا پڑے گا شریعت ایسی ہے بھائی، چلو باہر نکلو یہاں سے۔ بیوی کو نہیں منوا سکتا آدمی، اگر اس کا ذہن دینی ہے تو ہی نفاذ گھر میں ہوگا۔ آپ پورے گاؤں میں کر رہے، پورے ملک میں آپ کرنا چاہ رہے، اور عالم، آپ کا عالم دیکھو، گھر کا عالم دیکھو آپ۔ لہذا کچھ چیزیں باتوں میں بہت ہی اچھی لگتی ہیں، لیکن واقعی اس کے عمل کرنے کا وقت جب آتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تو حکمت اور سمجھداری کے ساتھ میں کام کرنا بہت ضروری ہے۔ حکمت بے عملی کا نام نہیں ہے، حکمت یہ ہے کہ چلتے رہنا، لیکن کیسا؟ اس پیڑ سے کہ پاؤں پھسل کے منہ کے بل نہیں گریں گے۔ بچہ آپ کا دوڑ رہا، آپ کیا بولتے ہیں؟ ارے ذرا آرام سے، کیوں اتنا فاسٹ بھاگ رہا ہے؟ پاؤں پھسل کے سیدھا کیا، منہ کے بل گرے گا، پورے دانت باہر نکلیں گے۔ تو ایسا دوڑ کہ تو گرے نہیں، دوڑ دوڑ۔ اور کتا آ گیا تو کیا کہ بہت سارے لوگ عجیب قاعدہ ہے، کتا آ گیا تو بھاگنا نہیں۔ ارے کیوں نہیں بھاگنا؟ بولے بھاگے تو اور پیچھے بھاگتا اور کاٹتا ہو، تو کتا ہے تو سلو چلنا۔ یہ کیسی حکمت سمجھ میں آتی، اپنی جان کے لیے برابر سمجھ میں آتا ہے، اور پوری امت کو بھگا رہے آپ، ہے کہ نہیں؟ امت کے لیے آدمی حکمت نہیں سمجھتا، بولے کیا حکمت، کیسا، چلو دوڑو۔ اور بستی میں بیان وان کرا پوری خلافت کے، اور بستی میں پہنچا رات کو 1 بجے، اب سوسائٹی کے کتے پورے انتظار میں، کوئی آ رہا نہیں، کوئی آ رہا نہیں، کیا آج کوئی تو چاہیے، ارے چلو اپنے ہی آ گیا۔ اب پورے راستے سے کتے بھاگنے لگے، پیچھے بھاگتا ہے نہیں بھاگتا، ایک دم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیسے چلتا ہے ایک دم دلہن کے ایسا، آرام سے چلتا ہے ایک دم بالکل۔ کیوں نہیں بھاگتا ہو؟ اس لیے نہیں بھاگتا، اس لیے کہ اس وقت یہ اسٹریٹجی کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ میری سپیڈ ان سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی، اور یہ کاٹیں گے تو ایک ساتھ سب مل کے کاٹیں گے، اور نقصان کس کا ہوگا؟ میرا۔ تو آدمی کیسا کرتا، اپنی سپیڈ مؤخر کرتا ہے، اور سمجھداری سے سلو چلتا ہے آدمی۔ اپنے بارے میں یہ کتے کے مسئلے میں یہ قاعدہ سمجھ جاتا ہے، کبھی سپیڈ کم بھی کرنے کی ہوتی ہے، لیکن امت کے مسائل میں وہ سپیڈ کم نہیں کرنے کا، فل سپیڈ میں بھگانے کا گاڑی اپنی ہے، چاہے امت کو کتنا بھی نقصان بھگتنا پڑے، وہ امت بھگت رہی نا، ہم کو تھوڑی ہو رہا ہو نقصان۔ تو امت کو ورغلا کر، اس کو جوش دلا کے ایسے کام کروا دیتا جس سے امت کو نقصان ہوتا۔ سارے جو ہے مسلمانوں کے، امت کے دشمن کتے کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں ان کو۔ اپنے بارے میں جو آدمی احتیاط رکھتا ہے، امت کے بارے میں کئی گنا زیادہ رکھنا چاہیے، یہ اہل علم کا کہنا ہے، لیکن جذباتی آدمی نہیں سنتا، ہو وہ گرے بعد سنتا، وہ گرے بعد، نقصان ہوئے بعد۔ لیکن نقصان کے بعد ایک چیز، جب گلاس پھوڑ دیا آپ نے، آپ سمجھ میں آیا ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن گلاس تو پھوڑ گیا نا آپ کا، اس کو آپ جوڑ سکتے واپس، اب نقصان ہو گیا۔ نقصان کے بعد جو عقل مندی آتی ہے، اس سے نقصان کی بھرپائی ہوتی نہیں، اس کو فیوچر میں استعمال کیا جائے گا، لیکن ابھی تو نقصان ہو گیا، اور کبھی بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال، تو یہ بات ہم نے سمجھی آج کہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ کی وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے، کہ ایک حکم تھا، دوسرا حکم آیا، اور پہلا حکم چونکہ شریعت کا ہی تھا اور دوسرا حکم بھی شریعت کا ہے، تو ایک عالم کو پہلا معلوم ہوتا ہے، دوسرا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور وہ پہلے ہی پر عمل کرتا ہے، اور نیا حکم نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ دوسرا عالم ہوتا ہے، اس کو دوسرا حکم بھی معلوم ہوتا ہے، لہذا اس کا عمل بدل گیا، اس کا عمل بدل گیا، اس کا فتویٰ بدل گیا، اس کا فتویٰ بدل گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا مثال ہے۔ القمہ اور اسود، یہ دونوں تابعی ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں انہما دخل علی عبداللہ، وہ عبداللہ، عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود، انہما دخل علی عبداللہ، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، فقال اصلى من خلفكم، انہوں نے ان سے پوچھا کہ جہاں سے تم آئے ہو تو ان لوگوں کی نماز ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی ٹائم ٹیبل اور گھڑی کا معاملہ نہیں تھا، تو ان سے پوچھا نماز ہو گئی؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی. فقام بینہما، تو یہ کھڑے ہوئے دونوں کے درمیان، وجعل احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک کو دائیں طرف لیا اور ایک کو بائیں طرف کھڑا کیا. ثم رکعنا، اور نماز پڑھی. ثم رکعنا، اور پھر ہم نے رکو کیا. فوضعنا ایدینا علی رکبینا، تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھا. رکو میں کہا رکھتے ہیں؟ گھٹنوں پہ. فضرب ایدینا، تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا کیا؟ ہمارے ہاتھوں پہ نماز ہی میں مارا، ہمارے ہاتھوں پر نماز ہی میں مارا اس طرح سے. ثم طبق بین یدیہ ثم جعلہما بین فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ جمع کیے اور اپنی دونوں رانوں کے درمیان اس کو ڈالا اس طرح سے. کیوں؟ شروع میں ایسے ہی تھا، شروع میں عمل کیا تھا؟ رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کا نہیں تھا، شروع میں ایسا تھا کہ دونوں گھٹنوں کے درمیان، رانوں کے درمیان ہاتھوں کو جوڑ کے اس طرح سے ڈالیں گے. ثم طبق بین یدیہ، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ضعیف تو نہیں ہے روایت، مسلم کی ہے یہ. ثم طبق بین یدیہ ثم جعلہما بین فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں کے درمیان ڈالا. فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جب نماز ہو گئی تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، ایسا ہی کرتے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. صحابی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. اب انہوں نے اپنے دل سے عمل کیا ہے، آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، آپ نے ایسا ہی کیا. معلوم ہوا کہ نبی سے بھی یہ چیز کیا ہے؟ ثابت ہے. تو اور دوسرے جب گھٹنے پہ رکھ رہے تو یہ کیا کر رہے؟ مار رہے. یعنی ان کے نزدیک وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں، کیسے معلوم پڑا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو کر رہے ہیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھ رہے، ان کے نزدیک صحیح تھا یا غلط؟ صحیح تھا، اس لیے مار رہے تھے. ان کے نزدیک غلط تھا، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پہ مار کیوں رہے ہیں؟ تم صحیح نہیں کر رہے. جیسے آپ بھی بچے کو یا کسی کو دیکھیں گے، وہ کچھ غلط جگہ ڈرائیونگ کے وقت میں کچھ بھی کر رہے تو آپ اس پہ ہاتھ مت رکھو، یہ نہیں کرتے، یہ غلط ہے. تو انہوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے پہ کیا کیا؟ ان کے ہاتھوں پہ مارا تاکہ وہ صحیح چیز کریں، یعنی ان کے نزدیک وہ چیز کیا تھی؟ خطا تھی، غلطی تھی. لیکن کیا ان کا اپنا عمل صحیح تھا؟ ہاں کہ نہیں؟ ان کے نزدیک صحیح تھا، لیکن صحیح تھا کیا؟ نہیں. کس سے ثابت تھا وہ صحیح تھا لیکن کیا ہو چکا تھا؟ منسوخ. کون بتایا آپ کو؟ آئیے دیکھتے ہیں. مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، صلیت الی جنب ابی، میں نے اپنے والد صاحب کے بازو نماز پڑھی. جنب کہتے ہیں بازو میں، پڑوس میں ہی نماز پڑھی. فطبقت بین کفیا، اب یہاں الٹا ہو رہا، انہوں نے کیا کیا؟ فطبقت بین کفی، میں نے، طبقہ کا مطلب ہوتا ہے طبق، ایک کے اوپر ایک ہونا، تو میں نے اپنے دونوں کفین کو کیا کیا؟ ایک دوسرے پر رکھا اس طرح سے. ثم وضعت ما بین فخذی، اور انہیں رکھا کہاں پر؟ اپنی رانوں کے درمیان، ویسا ہی جیسے کس نے کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود نے. فنہانی ابی، تو میرے والد صاحب نے، یعنی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے مجھے اس سے منع کیا، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے. وقال کنا نفعلہ فنہینا عنہ، ہم ایسا کرتے تھے لیکن ہمیں اس سے منع کر دیا گیا. وامرنا ان نضع ایدینا علی الرکب، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھیں؟ گھٹنوں پر. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو پچھلی بھی کہاں ہے؟ مسلم میں, اور یہ بھی کہاں ہیں؟ بخاری اور مسلم میں. دونوں بھی صحیح ہے کہ ضعیف ہے کوئی ایک؟ دونوں بھی صحیح ہے. تو ان دو حدیثوں کو جمع کرنے سے بات کیا سامنے آئی؟ ایک چیز پہلے تھی, وہ کیا تھی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اس مسئلے کو ناسخ منسوخ کا معاملہ کہیں گے. وہ جو عمل کرتے تھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تطبیق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یاد رکھیے, اس کو کہتے ہیں تطبیق. طبقہ سے ہے یہ. تو اس عمل کو دونوں ہاتھ جوڑ کے اس طرح سے رانوں کے درمیان رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تطبیق. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تطبیق کرتے تھے, اور جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھے اس کو منع کرتے تھے. لیکن اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ تطبیق پہلے تھا یا نہیں تھا؟ تھا, کیونکہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے, یعنی سب کرتے تھے ایسا. لیکن بعد میں وہ کیا ہو گیا؟ اس سے منع کر دیا گیا, اور حکم کیا دیا گیا؟ ہاتھوں کو کہاں رکھے. تو علقمہ اور اسود جو کر رہے تھے وہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ صحیح تھا. تو ان دو روایتوں سے بات معلوم ہوئی کہ ان کے منع کرنے کی وجہ کیا تھی. ایک عالم اس سے منع کر رہا ہے, دوسرا عالم نہ صرف منع کر رہا مر رہا ہاتھ پہ, کہاں رکھتا ہے ہاتھ؟ گھٹنے پہ رکھتا ہے. کہاں رکھنا چاہیے؟ رانوں کے درمیان. تو یہ اس سے منع کر رہے ہیں, وہ اس سے منع کر رہے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں میں کس کی, کون صحابی اور کون نہیں ہے؟ دونوں بھی صحابی ہیں, لیکن دونوں میں سے کس کی بات صحیح ہے؟ تو کوئی حنفی بھائی یا شافعی بھائی اگر یہ کہے صحابی سے کیسا غلطی ہو سکتی ہے, تو آپ بتائیں ایک صحابی دوسرے صحابی کے عمل سے منع کر رہے ہیں, یہ صحابی ان کے عمل سے منع کر رہے ہیں, تو دونوں بھی منع ہیں یا دونوں بھی جائز ہیں؟ دو میں سے ایک ہی صحیح ہے نا. اور دونوں میں فیصلہ کس کی بات سے ہوگا؟ کیونکہ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کننا نفعلہ فنہینا عنہ, ہم ایسا کرتے تھے لیکن ہمیں منع کیا گیا. منع کس نے کیا؟ اور ہم کو حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ ہم کہاں رکھیں؟ گھٹنوں پہ رکھیں. تو یہ کس کی طرف سے حکم آتا تھا صحابہ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب فیصلہ کس کا آ گیا اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم کو عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت اتنی زیادہ ہے, ان کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں اس مسئلے میں؟ نہیں, اتنے بڑے صحابی ہوں, نبی سے بڑے ہیں. تو یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہمارا اصول ہے کہ دونوں صحابی ہیں, دونوں کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن دونوں میں جب اختلاف ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ اس اختلاف میں دو میں سے کس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے. تو جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اس بات کو ہم لیں گے. تو اس مسئلے میں دونوں میں سے کس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ سوچیے عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی ہیں لیکن ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ تطبیق منسوخ ہو چکی ہے. تو کبھی حدیث ہی معلوم نہیں ہوتی ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم کو اس معاملے میں نسخ کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے, لہذا وہ اسی پچھلے عمل پر باقی رہتا ہے اور نیا عمل اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے. تو اب ان دونوں میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. یہ اس کو خطا کہہ رہے ہیں, وہ اس کو خطا کہہ رہے ہیں. لہذا یہ بھی ایک سبب ہے ناسخ منسوخ کے سلسلے میں بعد والا حکم معلوم نہ ہونا, یہ بھی علماء میں اختلاف کا سبب ہے. تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ مزید اس میں جو باتیں ہیں وہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.